نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت, اس میں سے مدنی دور میں سے ہم لوگ آج جو ٹاپک کریں گے وہ ہے مسلمہ مذہبی شاعر کی بے حرمتی کا الزام. پیج نمبر 94 کا بالکل شروع ہے. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نیگیٹو پروپیگنڈے شروع ہوئے, مفسدانہ قسم کی کوششیں تھیں. اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ مذہبی شاعر کی کیسے بے حرمتی کی گئی. اور یہ سب کچھ آج کے دور میں میرے آپ کے پڑھنے کے دوران جو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے اور اسلام کو لوگ برا فیل کرتے ہیں, تو اس کی کیا حقیقت ہے. محاسبہ کریں گے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس دور کے حالات, خدا نخواستہ اگر آج ایسے حالات ہوتے تو کیا ہم پھر بھی دین پہ قائم رہتے. آئیے پڑھتے ہیں. قائد انسانیت کے ہجرت کر کے چلے آنے پر مکہ میں انتقامی جذبات نے نئی کروٹ لینی شروع کر دی اور برابر جنگی کاروائی کے لیے سوچا جا رہا تھا. ان کے جاسوس مدینہ کے اطراف میں گھومتے تھے. ان کا سلسلہ نامہ و پیام خفیہ طور پر یہود مدینہ کے ساتھ شروع ہو چکا تھا اور ان کے فوجی دستے وقتاً فوقتاً اسلامی ریاست کے حدود اثر تک پہنچنے تک لگے رہے. یعنی بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن پیچھے والوں کو اور زیادہ غصہ تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل گئے. اس کے جواب میں اسلامی ریاست نے بھی اپنا نظام دید بانی برسر عمل کر دیا, یعنی انہوں نے بھی کوششیں تیز کر دیں. فوج اور غیر فوجی پارٹیاں گشت کے لیے نکلتی اور قریش کے جاسوسوں اور فوجی دستوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتی رہتی. مدینہ اپنی اسی نقل و حرکت سے قریش کو ایک طرف یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہم سوئے بڑے نہیں, اور ساتھ ہی یہ اندیشہ دلانا بھی مقصود تھا کہ اگر تم نے امن کی فضا کو خراب کر دیا تو پھر تمہارے تجارتی قافلوں پر یہ شاہراہ بند ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آپ کو دھمکی دے دے, جس کا دل چاہے وہ آپ کو نیست و نابود کر دے اور آپ کو تانے دے جی کہ آپ بالکل یہاں سے اب نکل ہی جائیں. اسی نظام دید بانی کے تحت, دید بانی سمجھ رہے ہیں, آنکھیں کھلی رکھنا, یعنی دشمن کو جو وہ کر رہا ہے وہی نہیں کرنے دیں بلکہ اس کو موقع دیں کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کھلی آنکھوں والے ہونے چاہیے. اگر کہیں سے دھمکیاں آ رہی ہیں تو ان دھمکیوں کے جواب میں آنکھیں کھول کے ذرا جرات سے بات کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کو تھریٹ نہ کر سکیں. اسی نظام دید بانی کے تحت جمادی الاخرا 2 ہجری کے آخر میں 8 آدمیوں کا ایک دستہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قائد انسانیت نے روانہ فرمایا. اس دستے کو کسی جنگی کاروائی کا مجاز نہیں ٹھہرایا گیا تھا لیکن ان کا آمنا سامنا قریش کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے سے ہوا, تو اس عالم تقابل میں باہمی ذہنی کھچاؤ ایسے نقطے تک جا پہنچا کہ اسلامی ریاست کے دستے نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا, بقیہ کو گرفتار کر کے مال و اسباب سمیت مدینہ لے آئے. یہ واقعہ چونکہ جمادی الاخرا کے خاتمے اور رجب کے آغاز کے دوران میں کسی وقت ہوا تھا, اس لیے شک اور شبے کے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف مکہ کے مشرکین نے اور دوسری طرف مدینہ کے یہود و منافقین نے پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا. انہوں نے اس واقعے کو قطعی طور پر شعبان سے متعلق کر کے عوام کو غصہ دلانے میں پورے زور سے کام لیا. وہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں بھی خون ریزی سے نہیں چوکتے. اسی پروپیگنڈے کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی نقصان دہ تھا. یہ مختصر سی نئی ابھرتی ہوئی طاقت جو چاروں طرف سے دشمنوں اور خطروں میں گھری ہوئی تھی اور جس کے لیے کسی بھی فرد اور کسی بھی عنصر کی حمایت بڑی قیمتی تھی, اس کے بارے میں عرب میں اس تاثر کا پھیل جانا کہ وہ حرام مہینوں کے احترام کیے دے رہی ہے, حالانکہ اس حرکت پر ہی عرب کے دینی اور معاشی نظام کا دار و مدار تھا, اس کے حمایتیوں کو اسے کاٹ کر اس کے مخالفوں میں دھکیل دینے والا تھا. پھر چونکہ اس معاملے کا تعلق عوام کے نازک مذہبی جذبات سے تھا اس لیے یہ وجہ اشتعال یعنی غصہ دلانے کی وجہ بھی تھی. خصوصیت سے یہ پروپیگنڈا مسلمانوں کی خدا پرستی اور دینداری اور اخلاقی لحاظ سے ان کے ذمہ دارانہ پن پر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتا تھا. یعنی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب جنگوں کے حالات شروع ہونے والے ہیں. ابھی تک متنی دور میں ہم نے جنگوں کا نام نہیں پڑھا, کیا کچھ اللہ کے نبی نے کیا, یہود سے معاہدے کیے, مواقعات مدینہ قائم کی، اور وہاں جو ایک تھریٹ تھا اور جو مسلمانوں کے خلاف محاذ رہی تھی وہ دبی دبی تھی، لیکن اب وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد واقعی مسلمانوں کو اب کھل کے دشمنوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ نخلہ کا یہ ایک حادثہ ایک اور وجہ سے خود اسلامی ریاست کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو کسی طرح کے تصادم کا اختیار نہیں دیا تھا، بغیر باضابطہ اختیار کے اس دستے نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اسلامی ریاست کے اس پورے منصوبے کو متاثر کرنے والا تھا، جو حفاظت اور دیدبانی کی غرض سے پیش نظر تھا اور جس کے مطابق بڑی احتیاط سے ہر کاروائی کی جا رہی تھی۔ اب چونکہ نخلہ کا حادثہ سرے سے ایک بے ضابطہ اور غیر قانونی کاروائی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے متعلقہ افراد سے سختی سے سوال جواب کیا اور ان کو ڈانٹا یا ان کی تادیب کی، ان کو ادب سکھایا اور گرفتار شدہ جنگی قیدیوں کو قبول کرنے اور ان کے اموال کو بیت المال میں لینے سے انکار کر دیا۔ ایک بڑا معروف واقعہ تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سے سیکھیے کہ اللہ کے نبی کو ہر موقع پہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت حاصل تھی کہ دشمنوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اصل میں سیکھنے کی بات ہے۔ اسلامی ریاست نے اپنے نظم کے تحت اس بے ضابطگی پر جو کاروائی مناسب تھی وہ تو اپنی جگہ کر دی، لیکن مخالفین نے مفسدانہ پروپیگنڈے کا جو طوفان اٹھا دیا تھا، اس کا مقابلہ زیادہ مضبوط اور مدلل یعنی دلیل کے ساتھ اور اخلاقی اثر رکھنے والے صاف ستھرے پروپیگنڈے سے کیا، یعنی آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان الفاظ میں دلوایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، یا سلون کا نی شہر الحرام، اے پیغمبر کہیے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحریک کے مخالفین اس طوفانی پروپیگنڈے سے جو اسلامی جماعت کے ارکان متاثر ہوئے اور پریشانی میں مبتلا ہو ہو کر انہوں نے سوالات کیے کہ ماہ حرام میں جنگی کاروائی کرنا اسلامی نظریہ و قانون کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، جن لوگوں پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غیر متوازن تصور زیادہ پر تو فگن تھا، اور جو ذرا ذرا سی مخالفت سے گھبرا اٹھتے تھے، ان کو خاص طور پر تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں ہم روح دین اور جوہر تقویٰ کو ہاتھ سے دیتے تو نہیں جا رہے، اور کہیں ہم سیاست زدہ ذہن کے تحت اپنے اصل مقصد سے دور جا کر عام لوگوں کو خود ہی تو دور نہیں دھکیلتے جا رہے۔ سو اس طرح کے افراد کی پریشانی غیر معمولی نوعیت رکھتی تھی، ان کا دلی اطمینان متزلزل ہو چلا تھا، لہٰذا وہ حساسیت سے اس معاملے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سوالات کے پیچھے یہ ذہن خاص طور پر متحرک تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنان تحریک کو بھرپور جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ جو خود تو راہ خدا سے روکنے اور اللہ سے کفر کرنے اور حرم کی طرف آنے والوں کا راستہ روکنے اور حرم میں رہنے والوں کو حدود حرم سے تنگ کر کر کے نکالنے کے مجرم ہیں، اب ماہ حرام کی حرمت کے محافظ بن کر کس منہ سے میدان میں آ رہے ہیں؟ یعنی پہلے تو مسلمانوں کو حرم سے نکال دیا اور اب چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا رہے ہیں، یعنی رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں۔ اس میں یہود اور منافقین کے لیے یہ خطاب چھپا ہوا تھا کہ تم جو اہل مکہ کے ان سارے مظالم اور دینی شاعر کی حرمتوں کو توڑ دینے والی کاروائیوں میں منہ میں گھنگنیاں ڈالے پڑے ہو، یعنی خاموش رہتے ہو اس پہ، اور آج بھی تم کو اس کے بارے میں کچھ احساس نہیں۔ واقعی نخلا کے سلسلے میں مسلمانوں کی ایک ایسی اتفاقی کاروائی پر کاہے کو نگہدار شاعر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو، یعنی مسلمانوں کی اس پہ تو بہت تنقید کر رہے ہو کہ جنہوں نے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی، لیکن دوسروں کی بڑی بڑی چیزیں تمہیں نہیں دیکھتی۔ آج بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی چھوٹی سی بات پکڑی جاتی ہے، اس کے برعکس پوری دنیا میں کیا نہیں ہو رہا، لیکن کیوں وہ نوٹس میں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے۔ تو ہر دور میں ہی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے لیے نظام ریاست کی طرف سے باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ چند افراد کی غلطی سے ایک اقدام ہو گیا، چنانچہ اس کے نتائج کو قبول کرنے سے ریاست کے سربراہ نے انکار کر دیا اور متعلقہ افراد کو سخت تادیب بھی کر دی۔ اس واقعے کے تاریخی آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل حق کے دشمن کس طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی رخنا ملے اور وہ اس پر حملہ کر دیں، اور کہیں کوئی صحب یعنی غلطی اور بے احتیاطی کرنے والوں سے اثر زد ہو اور وہ فوراً اس کو دنیا بھر میں اپنی حاشیہ آرائیوں کے ساتھ اچھال دیں۔ تو آپ کے میرے لیے اس میں صبر ہے اور خیر ہے کیا کہ ہر دور میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ جہاں ہر ہر لمحہ ہر ہر معاملے میں اس طرح غلط فہمی اور بدگمانی اور اشتعال انگیزیوں کے طوفان اٹھائے جاتے ہوں گے، وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمنوں میں گھری بھی دنی سی ریاست اور اس کو وجود میں لانے والی انقلابی تحریک اور اس تحریک فلاح انسانیت کے قائد پر کیا گزرتی ہوگی۔ شکوک و شبہات، شر پسندانہ اعتراضات اور کارکنوں کو ذہنی طور پر الجھا دینے والے سوالات فضا میں بھنگوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے اور زمین پر برسات کے کیڑوں کی طرح ہر طرف رینگتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے، لیکن بھنگوں اور کیڑوں کی نقل و حرکت نے کبھی کسی اصول و کردار رکھنے والی طاقت کے فاتحانہ اقدام کو روکنے میں کامیابی نہیں حاصل کی۔ کیا پتہ چلا آپ کو اس ٹاپک سے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بھی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی اب جھڑپیں شروع ہو چکی تھی، اور آگے سے ادھر سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹاپک پھر تلواروں کی چھاؤں میں کہ کیا حالات تھے کہ اللہ کے نبی کو اتنی جنگیں لڑنی پڑی، اور آج ہمارے اپنے مسلمان بچے بھی بعض دفعہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ تو ہمیشہ حالات دونوں طرح کے دیکھنے چاہیے، پھر بات بنتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی کو جو تکلیفیں دی گئی تھیں نا، اس میں ایک اور تکلیف تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہتے تھے کہ دین کے پردے میں نفسانیت ہے، اپنا فائدہ نام دین کا لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ دینداروں کا اپنا فائدہ ہوگا، یہ مولویوں کا کوئی اپنا کھیل کھیلا ہوا ہے، یہ مسجدوں والے اپنے گھر بھرتے ہیں۔ دیکھیں بڑی جرت کی بات ہے کسی اللہ والے کے ساتھ ایسی بات کرنا، وہ جو بھی کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو مجھے جرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک الزام لگا کہ آپ کو اپنا ذاتی فائدہ مقصود ہے۔ پیچھے یہ بات ہو چکی کہ اسلام کی نافذ کردہ اصطلاحات میں سے ایک ایک پر یہودی مولویوں اور مفتیوں نے نامعقول قسم کے ہنگامے برپا کیے تھے۔ بہت بڑی اصلاح منہ بولے بیٹوں کے مقام اور حقوق کے سلسلے میں نافذ کی گئی، چنانچہ اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا ہنگامہ بھی زور و شور کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ایک اہم تاریخی روایت سابق مذہبی اور معاشرتی تصورات کے مطابق یہ چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے حقیقی بہو کی طرح نکاح کرنا ناجائز ہے۔ اس روایت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بڑی عجیب و غریب صورت سے نشو نما دی اور پھر ایک انقلابی نتیجے تک پہنچایا۔ ہوا یہ کہ زید، جو 10 برس کی عمر میں غلام بن کر بکے تھے اور جن کو حکیم بن حسام نے حضرت خدیجہ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، آپ کے گھر میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ بعد میں زید کے باپ اور بھائی ان کو لینے آئے۔ آپ کو یاد ہے نا یہ سارا واقعہ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اسی کا اشارہ ہے۔ اور حضور نے اجازت بھی دی کہ چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن زید کو آپ سے اتنی شدید محبت تھی کہ اس رشتے کا ٹوٹنا گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ اصلاً اشراف اہل عرب میں سے تھے، اس لیے مکہ کے کچھ لوگوں نے جناب زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن کو، ان کے نکاح میں دینا تجویز کیا، لیکن زینب کے بھائی اس رشتے پر راضی نہ ہوئے کیونکہ نکاح کے لیے جو معیار اور پیمانے اس ماحول میں رائج تھے ان پر یہ جوڑا پورا نہیں اترتا تھا۔ جاہلی ذہن کی نگاہ میں زید کے دامن حیات پر گویا غلامی کے دھبے کا اثر بھی باقی تھا، اور پھر ان کی بے سر و سمانی بجائے خود ایک نقص تھی۔ اسلام آیا تو اس نے اپنے ذہن کو بھی بدلنا ضروری سمجھا، اور محسن انسانیت نے خاندانی امتیازات کی روکیں نکاح و ازدواج کے راستے سے ہٹا کر پورے اسلامی معاشرے کو ایک خاندان میں بدل دینے کی کوشش فرمائی۔ یعنی یہ خیال لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا کہ غلام بدتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ فی الواقعی دیواریں قطعی طور پر ڈھہ گئیں، اور کف، کف کیا ہوتا ہے؟ شادی کے وقت اور لڑکی اور لڑکے میں برابری کا ہونا۔ کف کا ایک نیا مفہوم پیدا ہو گیا، آپ نے بڑی تاکید سے لوگوں کا ذوق نگاہ بدلا، ان کو سکھایا کہ عورتوں کو نکاح میں لینے کے لیے مرتبہ اول پر ان کے دین اور کردار کو دیکھو، باقی چیزوں کا لحاظ بعد میں ہے۔ ایک موقع پر تو یہ بھی فرمایا کہ اگر دین اور کردار کی بجائے کوئی دوسرا معیار اختیار کرو گے تو معاشرے میں بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح قف کا نیا تصور یہ بنا کہ اس دوادی جوڑا اس لحاظ سے بننا چاہیے کہ اصل مقصد زندگی میں کون بہترین ساتھی بن سکتا ہے اور کس کے ساتھ ذہنی اور ذوقی سازگاری زیادہ سے زیادہ ممکن ہے، اور بے شمار بلکہ اکثر شادیاں اسی نئے رجحان کے مطابق عملاً ہونے لگیں۔ اسی ذہنی و معاشرتی تبدیلی کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ حضرت ابو طلحہ نے زمانہ کفر میں حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم ٹھہرے کافر اور میں ہوں کہ اسلام لا چکی ہوں، یہ دو مختلف زندگیاں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہاں اگر اسلام قبول کر لو تو میں تم سے اسلام قبول کرنے کے سوا اور کوئی حق مہر نہیں لوں گی، یعنی میرا مہر تمہارا اسلام ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ خود ام سلیم کو بھی پسند تھا، لیکن اسلام نے ایسا انقلابی رجحان پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دیا، مگر ساتھ ہی اسلام کی رغبت بھی دلا دی. آخر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، نکاح ہوا اور واقعی ان کا اسلام ہی مہر قرار پایا. غرض کے معاملہ اس دواج میں ذوق اور معیار کی تبدیلیاں آ رہی تھیں، یعنی لوگ اب رشتے ناطے چوز کرتے ہوئے اور اینگل سے سوچ رہے تھے، پہلے کچھ اور سوچ تھی. پھر بھی کچھ رکاوٹیں باقی تھیں، انہیں کے سبب حضرت زینب کے بھائی اس نکاح پر تیار نہ ہوئے. حضور بھی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو، لیکن جب اس میں ایک مجرد کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی بس ایک سوچ چل رہی تھی نا، ایک جہلی رجحان رکاوٹ بنا تو یہ چیز خدا اور رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار پائی. اس سلسلے میں اشارتاً سورہ احزاب میں گرفت کی گئی، ان المسلمین والمسلمات، سے لے کر اجرن عظیماً، آیت نمبر 35 ہے. اس آیت کے اصل سپیرٹ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ اور اسلامی ذہن اور اسلامی کریکٹر رکھنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہمسر اور ہمدوش ہیں، یعنی وہ ایک ہی جیسے ہیں، اور ان میں قرابت و مودت ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہیں. کجا کہ ان کے بیچ میں خاندانی امتیازات اور فضل اور شرف کے جاہلی تصورات آ کے حائل ہوں، مگر اشارہ بس اتنا ہی نہیں تھا. اگلی آیت بڑی سخت تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کو کسی شکل میں طے کر دیں تو پھر کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کا یہ منصب نہیں کہ وہ اس فیصلے کے مقابلے میں اپنی پسند یا ناپسند اور اپنے معیارات کو کوئی اہمیت دے. اس طرح سے جو لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بہت دور تک بھٹک گئے. سورۃ احزاب آیت 36 ہے. مطلب یہ تھا کہ جب ایک مسلم اور مسلمہ کے درمیان رشتہ اس دواج کے قیام کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اب اپنے راستے میں پرانے جاہلی تصورات کو اہمیت دے دے کر حائل کرنا، خدا اور رسول کی رہنمائی اور ان کے فیصلوں کے مقابلے میں ایک طرح کی خودسری ہے، اور ایسی خودسری گمراہی پر ہی ختم ہوتی ہے. چوٹ بڑی سخت تھی اور ٹھیک نشانے پر لگی. زینب کے بھائی نایات کو سن کر اشاروں میں بات پا گئے اور نکاح کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اس وقت بھی ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ کے حکم کے آگے خاموش ہو گئے. گویا شرف اور ذلت کے جاہلی معیار کی زنجیر ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ذریعے منہ بولے بیٹے کے بارے میں غلط تصورات کو توڑنے کا ارادہ بھی فرما لیا. بعد میں ہوا یہ کہ زوجین میں سازگاری نہ ہوئی، یعنی شوہر بیوی کے حالات صحیح نہ رہے، اور ان میں تفاوت مؤثر ہوا جو بطور ایک واقعے کے فریقین میں موجود تھا. یعنی وہی بات ہے کہ حضرت زینب کو یہ نہیں اچھا لگا کہ ان کے شوہر غلام ہیں. اب رسول اللہ کے پاس شکایات آنے لگیں، لیکن معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالآخر زید طلاق دینے کا ارادہ آپ کے سامنے ظاہر کرنے لگے. اس پر آپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ ایک ایسا نکاح ٹوٹ رہا ہے جو معاشرے میں ایک نئی انقلابی مثال قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. نیز اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور مشورے کو بڑا دخل تھا، اور آپ ہی چونکہ زید کی طرف سے ولی تھے اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری تھی. آپ نے بار بار اس رابطے کو بچانے اور زید کو طلاق سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار یہ ساری کوشش ناکامی کی سرحد کو آ پہنچی. اور جس طرح کی شکایات پیدا ہو گئی ہوں گی، ان کے ازالے کی ایک ہی صورت ممکن تھی، اور وہ یہ کہ آپ خود زینب کو اپنے نکاح میں لے لیں. شریعت میں پوزیشن بالکل صاف تھی اور اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن سابق جاہلی تاثرات کے تحت اندیشہ تھا کہ لوگوں کو عجیب لگے گا، اور ساتھ ہی مخالفین پروپیگنڈے کا ایک ایسا موضوع پا لیں گے. لیکن مرضی الہی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت سے منہ بولے بیٹے کی جو غلط پوزیشن چلی آ رہی تھی، اس کی نفی خدا آپ ہی کے ذریعے پوری ہدایت اور صراحت سے کر دی جائے، تاکہ اس رسمیت کی جڑ بالکل کٹ جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخفی خیال اور تفکر کو اٹھا کر برسر عام رکھ دیا. فرمایا و تخفی فی نفسی کا ملاح مبدی ہی و تخشن، سورہ احزاب آیت 37. تنبیہ کا انداز ہے، یعنی تھوڑا سا سختی کا انداز آ رہا ہے اس میں. تم اپنے دل کے پردہ خفا میں، یعنی تم دل میں یہ چھپائے بیٹھے ہو جسے اللہ کھول دینے والا، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، یعنی ایک بات جو اللہ کی شریعت میں جائز ہے اسے لوگوں کے جاہلی تصورات کے اندیشے سے دل میں چھپائے رکھنا اللہ کو ناپسند ہے. اسے سامنے آنا چاہیے اور اس کو واقع ہونا چاہیے، تاکہ لکھے لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، سورۃ احزاب 37. مقصود اس سے یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو غلط قید لگی چلی آ رہی ہے وہ مسلمانوں کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. اسی زنجیر جاہلیت کو کاٹنے کے لیے بھرپور ضرب لگانے کی یہ شکل اختیار کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کا رشتہ خود اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قائم فرما دیا. आप देखिए आज भी तो ये हमें मुश्किल लगता है ना, आज के दौर में ये तो मुंह बोले बैठे वाला मामला नहीं है, लेकिन रस्में, रिवाज, मेहंदी, शादी के तौर तरीके, इस पे भी तो हम लोगों से डरते हैं ना। अल्लाह ताला तो कहता है कि एक खास रंग ढंग है, लेकिन हम लोगों से डर के अल्लाह की बात को गलत कर देते हैं या अल्लाह की बात छोड़ देते हैं, लोगों की बात मान लेते हैं। बस इस वाक़े का होना था कि मदीना के दुश्मनान हक के हलकों में खुलबली मच गई। ये लोग प्रोपेगंडा करने लगे कि देखा ये मजहबियत और तकद्दस का ढोंग मुंह बोले बेटे की मुतलका से शादी रचा ली है। इसके साथ ही जेबे दास्तान के लिए अफसाने भी गढ़ लिए। मुंह फट यहूद और मुनाफिकीन ने यह चर्चा किया कि नाउज़ बिल्ला असल में तो बहू पर आशिक हो गए थे, नाउज़ बिल्ला, इसीलिए तलाक दिलवाई और फिर निकाह गांठ लिया। निकाह भी ऐसा वैसा नहीं, आसमानों पर मुनक्कद हो गया। इस निकाह के लिए जमीन हमवार करने को अपने मतलब की वही भी नाजिल करा ली। देखिए आज भी लोग जरा सी बात का बहुतंगड़ बनाते हैं, वो कहते हैं ना राई का पहाड़ इसी तरह बनता है। इससे पहले अब तक एतकादी और कलामी और फिक्ही अमूर में मुखालिफाना बातें होती थी, मगर इस वाक्य के सिलसिले में तो सही मानों में गंदा प्रोपेगंडा किया गया, यानी आपकी जात पे कीचड़ उछाला गया और मोहसिन इंसानियत के अखलाकी मर्तबे पर हल्ला बोला गया। जाहिर बात है कि किसी तहरीक तामीर इसलाह के लिए सबसे ज्यादा कारीवार अखलाकी पहलू से ही हो सकता है। किसी साहब दावत के बारे में अगर मुखालिफिन ये गूगा आराई करने लगे जो कि ये बंदा हवस है, कि नौज बिला ये लालची इंसान है, वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए हर तरीके से कार बरारी कर सकता है, यानी मुराद ये है कि ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर तरीके से चीज़ों को बदल सकता है, काम निकलवा सकता है, और वो किसी अखलाकी मेयार का एहतराम करने पर तैयार नहीं है, तो इससे बढ़कर तामीरी काम को नुकसान पहुंचाने वाला हमला और कोई नहीं हो सकता। बड़ी आसानी से अंदाजा किया जा सकता है कि मदीना में दुश्मनान हक ने कितनी गंदगी इस वाक्य पर फैलाई होगी, कितनी सड़ांत पैदा कर दी गई होगी, और इंसानियत के सबसे बड़े खैर ख्वाह पर कई रोज तक कितनी सख्त कर्ब अंगेज घड़ियां गुजरी होंगी। आप जरा सोचे तो अल्लाह के नबी पर क्या गुजरती होगी। आज आपके मेरे जैसा इंसान अगर हमारी जात पे कोई बात कर दे तो हम जल जाते हैं। आप देखिए कोई आपके दीन पे बात करे, अकीदे पे बात करे, लोग कहते इट्स ओके। जहां जात पे बात होती ना वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नबी की जात पे इतने बड़े इल्जाम लगे और आपने सब्र किया। यहूद का ये प्रोपेगंडा बेचारे मुसलमानों के लिए भी बेहद परेशानियों का सबब हुआ। इनको राह चलते छेड़ा जाता होगा, इन पर फिक्रे कसे जाते होंगे, इनको शुबहात के चक्कर में डाला जाता होगा। इनमें वो मुस्लिम भी थे जो अपने कच्चेपन की वजह से घबरा उठते होंगे, इनमें मुनाफिक भी घुसे पड़े थे और वो अपने बनकर अजीब तरह की दोरंगी बातें करते रहे होंगे। इस हालत में मुसलमानों की तस्कीन और तरबियत के लिए अल्लाह ने चंद हकीकतें इनको याद करवाई। इनको बताया कि नबी पर किसी ऐसी बात में कोई हर्ज नहीं जिसे अल्लाह ने अपने लिए तय कर लिया हो, सूरत अहज़ाब की आयत 138 है। इस इकदाम का मकसद भी वाज़े कर दिया कि मुसलमानों के लिए मुंह बोले बेटे की मुतलका से निकाह करने में कोई रुकावट ना रहे, सूरह अहज़ाब 37। ये ऐलान भी कर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, सूरत अहज़ाब 40। आखिर में खुद हजूर से खिताब फरमाकर कहा कि काफिरों और मुनाफिकों की ना मानो और इनकी दिलाजारियों को बलाए ताक रखो और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह ही कारसाजी के लिए काफी है, सूरह अहज़ाब 48। इस संजीदा असलूब से इस मकरू और गंदे प्रोपेगंडे का जवाब दिया गया जो यहूद की तरफ से हद दर्जा जहनी पस्ती के साथ उठाया गया था। क्या पता चला, आप देखिए किसको सुनते वक्त क्या दिल में तकलीफ नहीं हो रही, अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में लोग इतना कुछ सोचें। असल में आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आपको इनमें से किसी चीज से कोई अपने लिए कोई गुमान था? आपके लिए खुद कितना मुश्किल था अपनी बहू से निकाह करना। देखिए कि आपके लिए और भी औरतें नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह का इम्तिहान था एक जिसमें आपको डाला गया, और ऊपर से फिर लोग बातें भी इस तरह की करें तो आप देखें कि ये कितनी तकलीफ की बात है। तो मेरे आपके लिए इसमें अमल की बात यही है कि आज के दौर में भी अगर आप इवन कितनी सच्ची नीयत से दीन का काम करें, इल्जाम लगेंगे। सियासतदानों पर भी लोग बातें करते हैं, वो सियासत नहीं छोड़ते, वो कहते हैं लोग बोलते रहे हम अपनी जेबें भरते रहे। इसी तरह दीन का काम करते वक्त मुख्तात तो रहना चाहिए, लेकिन याद रखिए अल्लाह के नबी से ज्यादा मुख्तात कोई नहीं होगा। असल में सिनेरियो फर्क होता है, लोगों को एक चीज एक और एंगल से दिखती है, आपको दूसरे एंगल से दिख रही होती है। तो अल्लाह ताला फितनों से बचाए, आजमाइशों से बचाए, और प्यारे नबी ने जितना सब्र किया उन सारी चीजों पर अल्लाह ताला उनको बेहतरीन इसकी जजा अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته